اتوار 22 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام۔ امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب پہنچے جس کے بادشاہ نے حال ہی میں روس کا دورہ کیا، روسی میزائلوں کا نظام کا معاہدہ کیا۔ کیا امریکہ خطے میں روس کے بڑھتے ہوئے اثرات سے پریشان ہے؟ تجزیہ کار:
امریکہ یک طرفہ طور پہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا نہیں کر سکتا، اور اس کو کسی حد تک روس کی بھی حمایت کی ضرورت پڑے گی۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹیلرسن نے سعودی عرب کے فرما نواز شاہ سلمان سے ملاقات کی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب اور اس کے دیگر اتحادیوں پر قطر کے بائیکاٹ کو ختم کرنے پر بھی زور دیں گے۔ احوال کے ساتھ صبا ناز۔
ریکس ٹیلرسن عراق اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے اس اہم اجلاس میں بھی شرکت کریں گے جس میں مشترکہ تعاون کونسل کے قیام پر غور کیا جائے گا۔ ریکس ٹیلرسن سعودی رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بعد دوحا روانہ ہو جائیں گے۔ ان کا یہ دورہ خطے کے ممالک کے درمیان تعلقات بہتر بنانے اور ایران کے اثر رسوخ کو کم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات اور مصر نے قطر کے ساتھ تعلقات جون سے منقطع کیے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ قطر پر سعودی عرب نے اسلامی شدت پسندوں کی مدد کرنے کا الزام عائد کیا ہے، جس سے قطر انکار کرتا رہا ہے۔
واضح رہے کہ اسی دورے کے دوران امریکی سیکرٹری خارجہ انڈیا بھی جائیں گے، جہاں وہ انڈیا کے ساتھ 100 سالہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا آغاز کریں گے۔ وہ اسلام آباد کا دورہ بھی کریں گے، جس کے دوران وہ انڈیا کی بالادستی سے متعلق پاکستان کے خوف کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ شدت پسند گروہوں کے خلاف کارروائیاں مزید سخت کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ بھی ڈالیں گے۔ جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے۔ آج ہونے والے انتخابات کے ایگزٹ پول کے مطابق وزیر اعظم آبے اکثریتی حکومت بھی بنائیں گے۔ سنیے رضا ہمدانی سے۔
جاپان میں ہونے والے ان انتخابات میں اگر صدر شنزو آبے دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ جنگ کے بعد جاپان کے سب سے زیادہ مدت تک حکمرانی کرنے والے رہنما بن جائیں گے۔ بعض مبصرین کے مطابق جاپان کے عوام کے پاس آبے کے لیے ووٹنگ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ آبے کو امید ہے کہ ان کی جماعت 2/3 اکثریت حاصل کر کے آئینی اصلاحات لانے میں کامیاب ہو جائے گی، جن میں جاپان کی دفاعی فورسز کو تبدیل کر کے قومی فوج بنانا شامل ہے۔
زمبابوے کے صدر رابرٹ موگابے کی عالمی ادارہ صحت کے خیر سگالی کے سفیر کے طور پر تعیناتی منسوخ کر دی گئی ہے۔ ادارے کے نئے سربراہ ٹیڈروس ایڈنوم گوبریس نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ موگابے سے اس عہدے کی واپسی ہی ادارے کے بہترین مفاد میں ہے۔ واضح رہے کہ جمعے کو عالمی ادارہ صحت کی جانب سے رابرٹ موگابے کو خیر سگالی کا سفیر بنانے کا فیصلہ کیا گیا، تو زمبابوے سمیت دنیا بھر سے اس فیصلے کی شدید مخالفت کی گئی۔ مخالفین کا کہنا تھا کہ موگابے کے 30 سالہ دور اقتدار میں زمبابوے میں صحت کا شعبہ مکمل طور پر تباہ ہوا ہے۔ ادھر کیٹالونیا کے رہنما کارلس پوج ڈیمن نے کہا ہے کہ کیٹالونیا میڈرڈ کی جانب سے خطے پر براہ راست حکمرانی کے منصوبوں کو قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے اسے کیٹالونیا کے اداروں پر بدترین حملہ قرار دیا۔ تاہم اسپین کی مرکزی حکومت نے کیٹالونیا کی جانب سے لگائے جانے والے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ سنیے نادیہ سلیمان کی زبانی۔
کیٹالونیا کے رہنما نے خطے کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپیل کی ہے اور اسپین کے فیصلے کو بغاوت قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے کیٹالونیا میں اسپین سے علیحدگی کے ایک متنازع ریفرنڈم کے بعد ملک کے وزیراعظم نے کیٹالونیا پر مرکزی حکومت کی مکمل حاکمیت بحال کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ اسپین کے وزیراعظم نے کابینہ کے ایک ہنگامی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے اسپین کے شمالی خطے میں نئے انتخابات کرانے کا اعلان کیا، لیکن انہوں نے اس علاقے کی پارلیمان کو توڑنے کا اعلان نہیں کیا۔ کابینہ کے اس فیصلے کو اسپین کی سینٹ میں آئندہ چند روز میں پیش کیا جائے گا۔
انڈونیشیا نے امریکی حکومت سے ملک کی مسلح افواج کے سربراہ کو امریکہ میں داخلے کی اجازت نہ دینے کی وضاحت مانگی ہے۔ انڈونیشیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ فوجی سربراہ اور ان کی اہلیہ کو امریکی بارڈر ایجنسی کی ہدایات پر اس وقت روک دیا گیا جب وہ جکارتا سے امریکہ کے لیے ایک طیارے پر سوار ہو رہے تھے۔ انڈونیشیا کی مسلح افواج کے سربراہ نے واقعے سے متعلق بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ روانگی سے پہلے متعلقہ ایئر لائن نے امریکی کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن محکمے کی جانب سے اعلان کیا کہ آرمی چیف اور ان کی اہلیہ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس واقعے کے بعد فوجی سربراہ نے صدر، وزیر خارجہ اور سلامتی کے وزیر کو اطلاع دے دی تھی۔ واضح رہے کہ فوجی سربراہ امریکی فوج ہی کی دعوت پر واشنگٹن جا رہے تھے، جہاں انہیں شدت پسندی کے مسئلے سے متعلق ایک کانفرنس میں شرکت کرنا تھی۔ شام میں امریکی حمایت یافتہ فواج نے کہا ہے کہ انہوں نے ملک میں تیل کے سب سے بڑی تنصیبات کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. اس سے پہلے یہاں نام نہاد دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کا قبضہ تھا. سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے مطابق عمر فیلڈ نام کی یہ تنصیبات مشرقی صوبے دیر الزور میں موجود تھیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات خطرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو کی نشریات میں سن رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اپنے مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے دورے کے آغاز پر سعودی عرب پہنچے ہیں. مسٹر ٹیلرسن سعودی عرب میں سعودی عرب اور عراق کی تعاون کی کونسل میں شرکت کی ہے, جس میں خطے کے دونوں ممالک عراق میں استحکام اور خطے میں شدت پسندی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنانے پر غور کی ہے. اسی دوران امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ اب کیونکہ عراق میں شدت پسندوں کے خلاف جنگ مکمل ہو گئی ہے, لہٰذا وہ عراق سے اپنی ملیشیا کو واپس بلا لے. امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان جاری کشیدگی کو بھی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کریں گے. اس کے بعد ریکس ٹیلرسن جنوبی ایشیا روانہ ہو جائیں گے, جہاں وہ پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں اور امریکی تعلقات بہتر کرنے کے لیے ان دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں کشیدگی کم کروانے کے لیے امریکہ کے کردار پر بھی بات کریں گے. ظاہر ہے ان دونوں ملکوں کے دورے کے درمیان دیگر امور کے علاوہ افغانستان ان کے ایجنڈے پر سر فہرست ہوگا. تفصیل کے ساتھ سنیے نیویارک سے صحافی سلیم رضوی.
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن سنیچر کے روز ریاض پہنچے, جہاں آج یعنی اتوار کے روز وہ عراق اور سعودی عرب کے درمیان روابط بہتر کرنے کی کوشش کے مقصد سے منعقدہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. اس اجلاس میں سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور عراق کے وزیر اعظم حیدر الابادی اپنے ملکوں کی سربراہی کر رہے ہیں. امریکہ کی مشرق وسطی میں یہ کوشش ہے کہ ایران کے خلاف عرب ممالک کی یکجہتی کو مضبوط کیا جا سکے. اس دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ کا جہاں عراق اور سعودی عرب کے درمیان روابط مضبوط کرنے پر زور ہوگا, وہیں خلیجی ممالک خاص کر سعودی عرب اور قطر کے درمیان تنازع کو ختم کرنے کی کوشش بھی جاری رہے گی. اور یہ ساری قواعد اس لیے ہے جس سے ایران کے اس خطے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے نمٹا جا سکے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کی جانب سخت گیر پالیسی اپنائے جانے سے سعودی عرب امریکہ سے خوش بھی نظر آتا ہے. صدر ٹرمپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان تنازع حل کرنے کے لیے کردار نبھا سکتے ہیں.
If I can help mediate between Qatar and in particular the UAE and Saudi Arabia, I would be willing to do so. And I think you'd have a deal worked out very quickly.
پچھلے چار مہینوں سے جاری سعودی قطر تنازع کے سلسلے میں ریکس ٹیلرسن کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات متوقع ہے. لیکن اس دورے سے دو دن قبل دیے ایک انٹرویو میں ریکس ٹیلرسن نے کہا تھا کہ وہ اس تنازع کے حل کے لیے زیادہ پر امید نہیں ہیں. ریکس ٹیلرسن نے انٹرویو میں کہا کہ لگتا ہے کہ اس تنازع میں شامل کئی فریق مصالحت کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. ٹیلرسن نے کہا قطر تو صاف طور پر کہہ چکا ہے کہ وہ مصالحت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, لیکن اب دوسرے فریق ممالک کے رہنماؤں پر منحصر کرتا ہے کہ وہ کب قطر سے بات چیت کے لیے تیار ہوتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا. سعودی عرب اور اس کے اتحادی قطر پر انتہا پسند گروہوں کی حمایت کا الزام عائد کرتے ہیں, جبکہ قطر ان الزامات سے انکار کرتا ہے. یہ خلیجی ممالک قطر کے ایران کے ساتھ روابط رکھنے سے بھی ناراض ہیں. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن سعودی عرب کے بعد قطر بھی جائیں گے, اور اس کے بعد وہ پاکستان اور انڈیا کا بھی دورہ کریں گے.
یہ تھی نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن سعودی عرب کے دورے پر آئے ہیں, تو یہاں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ حال ہی میں مشرق وسطی میں امریکہ کا بہترین اتحادی کہلانے والے سعودی عرب کے بادشاہ نے روس کا بھی دورہ کیا ہے. کئی لوگوں کے ذہنوں میں اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ پاکستان اور ترکی جیسے امریکی اتحادی بھی اب روس کے کافی قریب ہوتے جا رہے ہیں, تو کیا یہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک دھچکا ہے؟ میں نے یہ سوال ایسٹ ویسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے لندن کے دفتر سے وابستہ روسی امور کے ماہر ڈاکٹر نجم عباس سے کیا.
دیکھیے, دنیا جو ہے اس آج کل اپنے مسائل کے حل کے لیے ایسی قوتوں کی تلاش میں ہے جو علاقائی سلامتی اور امن کے لیے ان کے ضامن بن سکے. پہلے جو ہے وہ بائی پولر ورلڈ تھی، یعنی دنیا دو قطبین میں بٹی ہوئی تھی، ایک سوویت کیمپ تھا اور ایک امریکی کیمپ تھا، لیکن گزشتہ 15-20 سال سے دنیا جو ہے اب ملٹی ویکٹر یعنی کثیر القطبی جو ہے خارجہ پالیسی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی ایک عالمی قوت اکیلے ایسے پیچیدہ مسائل کا حل اپنے پاس نہیں رکھتی. یہی وجہ ہے کہ ترکی کی حکومت ہو یا سعودی عرب کی حکومت ہو یا پاکستان کی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے جو جو اضافی ضمانتیں ان کو مل سکتی ہیں ان کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
یہ بتائیے کہ ریکس ٹیلرسن کے ذہن میں امریکہ کے پرانے اتحادیوں کو روس کے دائرہ اثر میں جانے سے روکنے کا کوئی ارادہ ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے کہ وہ ملٹی فیکٹر یعنی ملٹی ویکٹر جو ڈپلومیسی اس کی طرف جانے کے بجائے واپس امریکہ کی طرف پلٹیں؟
دیکھیے یہ تو بہت مشکل ہوگا. وزیر خارجہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا جو ایجنڈا ہے وہ پہلے ہی بہت گمبھیر ہے کہ وہ اگلے 5-6 دنوں میں جو ہے وہ چند بڑے بڑے مسائل کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. اس میں یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا کہ وہ کچھ ممالک کی جو روس کی جانب ایک طریقے سے موومنٹ ہے اس کو وہ نہ صرف روک سکیں بلکہ اس کو ریورس کر سکیں، کیونکہ دیکھیے پہلا ہدف جو ہے ان کی پہلا پڑاؤ سعودی عرب ہے، جہاں پر سعودی عرب اور عراق کی جو ہے مشترکہ کاؤنسل کا اجلاس ہوگا کہ جس میں دو مسائل جو ہیں ان کے اوپر بات چیت کی جائے گی کہ کردستان کے جو ریفرینڈم کے بعد جو اعلان آزادی ہے اس معاملے کو کیسے جو ہے وہ ایک طریقے سے قابو میں رکھا جائے کہ وہ علاقائی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑی لائبلٹی یا مسئلہ نہ بن سکے. دوسرا جو داعش سے جن شہروں کو عراق میں اور شام میں آزاد کرایا جا رہا ہے اس کے بعد کیا کوئی طاقت کا توازن وہاں پیدا ہو سکتا ہے یا اس خلا سے کوئی اور طاقتیں جو ہیں وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی. تو یہ خود بذات خود ایسے پیچیدہ مسائل ہیں جن پر امریکہ یک طرفہ طور پہ کوئی فیصلہ کن کردار جو ہے فیصلہ ساز کردار ادا نہیں کر سکتا، اور اس کو نہ صرف علاقے میں حلیفوں کی ضرورت پڑے گی بلکہ کسی حد تک روس کی بھی حمایت کی ضرورت پڑے گی. تو وہ اس وقت روس کو ناراض کرنے کی حیثیت میں نہیں ہے.
تو امریکہ آپ کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں، یعنی خاص طور پہ ریکس ٹیلرسن کیا کیا اعلانات کر سکتے ہیں اس دورے؟
جی دیکھیے اس میں پہلے تو آج جو ہے وہ علاقائی سلامتی کی جو کونسل ہے عراق اور سعودی عرب کی اس کا اجلاس ہو رہا ہے، اور 23 اکتوبر کو عراقی وزیر خارجہ روس کا دورہ کریں گے. یعنی ذات خود یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت کسی ایک عالمی قوت کے پاس لوگ اعتماد نہیں رکھتے بلکہ وہ فوراً ہی دوسری عالمی قوت کے پاس ان کے ساتھ شیئر کرنے جائیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ علاقائی سلامتی کے لیے کچھ یہ فیصلے کیے ہیں. خلیجی تعاون کی جو کونسل ہے گلف کوآپریشن کونسل اس کا دسمبر میں سربراہ اجلاس جو ہے وہ شیڈیولڈ ہے، لیکن اس وقت قطر اور سعودی عرب کے درمیان بالخصوص اور کسی حد تک امارات کے ساتھ جو کشمکش چل رہی ہے اس میں ریکس ٹیلرسن جو ہے وہ قطر کا دورہ کر رہے ہیں 2 دن بعد، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ آپس میں اس تنازع کو طے کر لیں تاکہ علاقے میں جو ہے وہ ایک مشترکہ ایک موقف اختیار کر دیا جائے داعش اور اس جیسے ملتے جلتے مسائل کے لیے. تو اس میں ان کی یہ کوشش ہوگی کہ سعودی عرب کی قیادت کو عراق کی قیادت کو اور اس کے بعد قطر کی قیادت کو اس جانب لے جا سکیں.
جس طرح امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے ریکس ٹیلرسن دورے پہ بھی، اور جس آپ نے بتایا کہ وہ ان ممالک کے لوگوں سے مل سربراہوں سے اور ان کے رہنماؤں سے مل رہے ہیں، تو جو روس اپنے توسیع کر رہا ہے اپنے اثر و نفوذ کی اس خطے میں، وہ اب کس طرح امریکہ کے ان موومنٹس کو ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کرے گا؟
دیکھیے یعنی ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو روس کو نقصان پہنچائے. روس تو یہ چاہتا ہے کہ جو سینٹرل اسٹیج ہے اس میں اس کو ایک مرکزی حیثیت اور مقام دیا جائے، اس کے کردار کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، اس کو شریک مشورہ رکھا جائے. تو اگر یہ تینوں شرائط جو ہیں ان کو ان کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے تو روس کو جو ہے وہ پھر اعتراض نہیں ہے کہ ریکس ٹیلرسن دوحا کیوں جاتے ہیں یا ریاض کیوں جاتے ہیں یا اسلام آباد کیوں آئیں گے.
یہ تھے ایسٹ ویسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے لندن کے دفتر سے وابستہ اور روسی امور کے ماہر ڈاکٹر نجم عباس. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن سعودی عرب کے دورے کے بعد جنوبی ایشیا کی دو امریکی اتحادی ملکوں یعنی بھارت اور پاکستان کا بھی دورہ کریں گے. میں نے اٹلانٹک کونسل کے جنوبی ایشیا سینٹر سے وابستہ شجاع نواز سے بات کی اور پوچھا کہ ٹیلرسن امریکہ سے پاکستان کے لیے کیا تحفہ لا رہے ہیں.
کوئی تحفہ تو نہیں لے جا رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریکس ٹیلرسن کے بعد ان کے وزیر دفاع جنرل جیمز میٹس جائیں گے اور اصلی بات چیت جو ہوگی وہ ان کے ساتھ ہوگی. وہ اس لیے کہ یہ دورہ جو ہے پاکستان کا اس میں کچھ پاکستان کے فائدے کی بات کم ہوگی اور امریکہ کے فائدے کی بات زیادہ ہوگی, اور وہ بھی اس لیے کہ پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ اب افغانستان کی جنگ کی جو پالیسی ہے امریکہ کی اس کے ماتحت سمجھی جا رہی ہے واشنگٹن میں.
اچھا, پاکستان آنے سے پہلے جو ریکس ٹیلرسن جو ہے امریکی وزیر خارجہ یہ بھارت جائیں گے, کیا وہ وہاں کوئی ایسا کردار ادا کریں گے کہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے یا پاکستان کو راضی کرنے کے لیے بھارت کوئی کردار ادا کرے, پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرے؟ اس میں کوئی ریکس ٹیلرسن وہاں پہ کوئی بات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اب امریکہ پاکستان کو یہ اشورنسز دینا چاہتا ہے, یقین دہانی کرانا چاہتا ہے کہ پاکستان کی سلامتی محفوظ ہے اور اس کے لیے وہ بھارت پر بھی دباؤ ڈالے تاکہ پاکستان افغانستان میں بہتر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں آئے.
سب سے بہتر نتیجہ جو نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ بھارت سے بات چیت کرے کہ وہ پاکستان کے ساتھ براہ راست بات چیت کرے اور جو ان کے آپس میں مسائل ہیں جس میں کہ کشمیر بھی شامل ہے اس پہ بات چیت ہو تاکہ ان دونوں ممالک میں کم از کم جنگ کا خطرہ جو ہے وہ ہٹ جائے اور تجارت کے اوپر زیادہ بات چیت شروع کی جائے, ویزا پالیسی پہ بات چیت شروع کی جائے, کیونکہ یہ سب معاملے جو ہے اس وقت رکے ہوئے ہیں. لیکن پہلے بھی بھارت نے جو جواب دیا ہے امریکہ کی افغانستان پالیسی پہ کہ بھارت صرف افغانستان کو اکنامک امداد دے سکتا ہے, وہ اپنی عسکری امداد نہیں دے سکتا.
تو اس صورت میں امریکہ بھارت کو افغانستان میں جس طرح اس نے کہا کہ مؤثر کردار ادا کرے, اور آپ نے بھی کہا کہ وہ اپنی اقتصادی مدد تو کر سکتا ہے, فوجی مدد نہیں کر سکتا, تو پھر ٹیلرسن کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ وہ کیا ایک کوئی پالیسی, کوئی ایجنڈا, کس چیز پر بھارت کو افغانستان میں کردار ادا کرنے کے لیے کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں, کیا پیشکش کر رہے ہیں؟
کوئی نئی چیز تو نہیں سامنے نظر آ رہی ہے, اور یہ تو ان کے دورے کے بعد ہی پتہ چلے گا اگر کوئی نئے خیالات ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. لیکن جیسے میں نے کہا, اصلی بات چیت جو ہوگی وہ ہوگی وزیر دفاع جنرل میٹس کی, خاص طور پہ پاکستان میں, کیونکہ پاکستان کی ملٹری کے ساتھ ابھی تک ان کے کافی اچھے تعلقات ہیں اور بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو شامل کریں کسی ایسی پالیسی میں جس میں کہ پاکستان ایک کردار ادا کر سکے.
تو شجاع نواز صاحب, یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس قسم کی ایک کہلے کے ٹینشن رہتی ہے, اور اب اشرف غنی صاحب بھارت بھی جا رہے ہیں جب ریکس ٹیلرسن وہاں پہ جا رہے ہیں انڈیا میں, تو اس صورت میں ریکس ٹیلرسن پاکستان اور افغانستان کے درمیان کس قسم کی کانفیڈنس بلڈنگ جو ہے وہ پیدا کروا سکتے ہیں؟
اس ضمن میں سمجھتا ہوں کہ ریکس ٹیلرسن کافی اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر وہ افغانستان اور پاکستان کی بات چیت جو ہے جو اب شروع ہو چکی ہے اس کو آگے بڑھائیں. میری ایک تجویز یہ ہے کہ اگر کسی طرح سے افغانستان اور پاکستان جوائنٹ بارڈر پوسٹس جو ہیں وہ قائم کریں اور پٹرولنگ بھی کریں تو کم از کم کچھ کانفیڈنس بلڈنگ ہو جائے ان کے درمیان کہ یہ شک اور شبہ جو ہے کہ دوسری طرف سے امداد مل رہی ہے ملک دشمن عناصر کو وہ ہٹ جائے.
یہ تھے اٹلانٹک کونسل کے جنوبی ایشیا سینٹر سے وابستہ شجاع نواز, جس سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی. اس دوران افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں پاکستان اور افغانستان کے درمیانی سرحد پر باڑ لگانے کی حمایت نہیں کریں گے, اور انہوں نے اس کی شدید قسم کی مخالفت بھی کی ہے. اسپین کی مرکزی حکومت نے کیٹالونیا کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کی تردید کر دی ہے۔ ہسپانوی علاقے کیٹالونیا کے علیحدگی پسند رہنما نے بارسلونا شہر میں ایک انتہائی بڑے مجمع میں وزیر اعظم ماریانو راخوئے کے اقدامات پر تنقید کی اور کہا کہ ڈکٹیٹر فرانکو کے بعد کیٹالونیا کے عوام پر اور اداروں پر کیا جانے والا یہ سب سے بدترین حملہ ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
اسپین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسپین کی حکومت کسی قسم کی محاذ آرائی نہیں چاہتی، اور یہ تاثر غلط ہے کہ اسپین کی مرکزی حکومت کیٹالونیا کی حکومت کا تختہ الٹ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی عمل ہوا تو اس کی وجہ محض علاقائی حکومت ہو سکتی ہے۔ اسپین کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 155 کے نفاذ کے بعد کیٹالونیا کی پولیس کو اپنی نئی ذمہ داریوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ اس سے قبل کیٹالونیا کے رہنما کارلس پوجے من نے کہا کہ کیٹالونیا میڈرڈ کی جانب سے خطے پر براہ راست حکمرانی کے منصوبوں کو قبول نہیں کرے گا۔
کیٹالونیا کے ادارے اور عوام اس حملے کو قبول نہیں کر سکتے۔ اسپین کی حکومت جس طرح کی حکمرانی کیٹالونیا کے عوام پر کرنا چاہتی ہے وہ جمہوری طور پر نامناسب رویہ ہے اور قوانین کے دائرہ کار سے باہر
ہے۔
کیٹالونیا کی سینٹ میں علیحدگی پسند جماعت کے جوزف لوئس کارلس کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سراسر کیٹالونیا کے عوام پر ایک حملہ ہے۔ آرٹیکل 155 کو کسی صورت نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اسپین کے صدر یا تو انتخابات کرائیں یا جمہوری حکومت کا خاتمہ کر دیں۔ اسپین کے وزیر اعظم ماریانو راخوئے نے گزشتہ روز کابینہ کے ایک ہنگامی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے اسپین کے شمالی خطے میں جہاں آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں نئے انتخابات کرانے کا اعلان کیا، لیکن انہوں نے اس علاقے کی پارلیمان کو توڑنے کا اعلان نہیں کیا۔ اسپین کے وزیر اعظم ماریانو راخوئے نے کہا
Esto, celebrar elecciones, es el objetivo.
اسپین کی سینٹ ایک ہفتے کے اندر اس پر ووٹ کرے گی۔ اس آرٹیکل کو استعمال کرنا ہماری خواہش نہیں ہے۔ حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ مرکزی حکومت کی حاکمیت کو خطے پر نافذ کر دیا جائے۔ کیٹالونیا کی حکومت کی سرگرمیاں قانون کی خلاف ورزی ہیں اور ان کا مقصد تصادم ہے۔
وزیر اعظم ماریانو راخوئے نے ملکی سینٹ سے اجازت طلب کی تھی کہ کیٹالونیا میں 1 اکتوبر کے آزادی ریفرنڈم کے بعد کی صورتحال کے تناظر میں انتظامی اختیارات ان کے وزراء کو منتقل کرنے کے علاوہ پارلیمنٹ تحلیل کر کے نئے انتخابات کی راہ ہموار کی جائے۔ وزیر اعظم نے ملکی دستور کی خصوصی اختیارات کی شک 155 کو فعال کرنے کی اجازت بھی طلب کی تھی۔ اسپین کے آئین کے آرٹیکل 155 کے تحت کسی بحران کی صورت میں ملک کے نیم خود مختار حصوں پر مرکزی حکومت کو اپنی حکمرانی نافذ کرنے کا حق حاصل ہے۔ کیٹالونیا کی حکومت نے 1 اکتوبر کو آزادی پر ریفرنڈم کروایا تھا جس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا خطے میں رہنے والے اسپین سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ ووٹ ڈالنے والوں کی شرح 43% تھی، جن میں سے 90% نے آزادی کے حق میں ووٹ ڈالا، جبکہ اسپین کی سپریم کورٹ پہلے ہی ریفرنڈم کو غیر قانونی قرار دے چکی تھی اور کہا تھا کہ یہ ملک کے آئین کی خلاف ورزی ہے جس کے مطابق ملک تقسیم نہیں ہو سکتا۔
نازیہ گلزار۔ جاپان سے نامہ نگاروں نے جاپان کے انتخابات کے غیر حتمی نتائج جاری کیے جن کے مطابق موجودہ وزیر اعظم شنزو ایبے دوسری عالمی جنگ کے بعد جاپان کے سب سے طویل عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اس کی تفصیلات جمع کی ہے نازیہ گلزار ہی نے۔
جاپان میں ہونے والے انتخابات کے ایک پول کے مطابق وزیر اعظم شنزو آبے کی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے اتحاد نے 311 نشستیں حاصل کر کے اپنی 2/3 اکثریت برقرار رکھی ہے، لیکن دیگر پولز کے مطابق یہ اتحاد ابھی 2/3 اکثریت سے کچھ نیچے ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے 25 ستمبر کو انتخابات کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جاپان کو درپیش قومی بحران کے باعث انہیں تازہ مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ اس بحران میں شمالی کوریا کی دھمکی بھی شامل ہے جس نے جاپان کو سمندر میں ڈبونے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ انتخابات میں زیر بحث مسائل میں فوکوشیما کے حادثے کے بعد جوہری پالیسی اور ٹیکس کے مسائل شامل ہیں۔ وزیر اعظم شنزو آبے اس امید کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ ان کی جماعت 2/3 اکثریت حاصل کر کے آئینی اصلاحات کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، خاص طور پر وہ جاپان کی دفاعی فورسز کو تبدیل کر کے قومی فوج بنائیں گے۔ ایسا دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم آبے نے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے بعد اراکین پارلیمنٹ کے ایک گروپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مقابلہ سخت ہوگا لیکن وہ جاپان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں کے لوگ پرامن طور پر رہ سکیں۔ شنزو آبے سن 2012 سے اقتدار میں ہیں اور اس کامیابی پر وہ جنگ عظیم کے بعد جاپان کے سب سے زیادہ مدت تک حکمرانی کرنے والے رہنما کہلائیں گے۔
نامہ نگاروں کی رپورٹوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نازے گلزار۔ آپ سیربین بی بی سی اردو کی سروس پہ سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
اور کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی ہیں سبا ناز۔
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پانچواں اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل کل شارجہ میں کھیلا جائے گا۔ پانچ میچوں کی سیریز میں پاکستان کی ٹیم پہلے ہی چار میچ جیت چکی ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے آج شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں ٹیم کی پریکٹس کے موقع پر کہا کہ وہ پرامید ہیں کہ ان کے کھلاڑی جس عمدہ کھیل کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں وہ اس سیریز کو کلین سویپ پر ہی ختم کریں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو بحیثیت کوچ انہیں مایوسی ہوگی کیونکہ کھلاڑی زبردست فارم میں ہیں۔ ادھر ممبئی میں نیوزی لینڈ کو انڈیا کے خلاف پہلا ون ڈے انٹرنیشنل جیتنے کے لیے 281 رنز کا ہدف ملا ہے۔ کپتان وراٹ کوہلی نے اپنے 200ویں ون ڈے انٹرنیشنل میں 31ویں ون ڈے سینچری سکور کی۔ انڈیا نے ملائیشیا کو ڈھاکہ میں کھیلے گئے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میں ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکست دے کر ٹائٹل جیت لیا ہے۔ اس ٹورنامنٹ کا اختتام پاکستان نے تیسری پوزیشن کے ساتھ کیا۔ جنوبی کوریا کو پاکستان سے 3 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست ہوئی۔ پاکستان کی جانب سے اعجاز احمد نے 3 گولز کیے۔ جنوبی افریقہ نے بنگلہ دیش کو تیسرے اور آخری ون ڈے میں جیت کے لیے 370 رنز کا ہدف دیا ہے۔ کپتان فیف ڈی پلیسی نے 91 رنز کی اننگز کھیلی۔ انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم کو ایشیز سیریز کے پہلے ہی میچ میں آسٹریلیا نے 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 229 رنز کا ہدف آسٹریلیا کی خواتین ٹیم نے آخری اوور میں پورا کیا۔ امریکن ٹینس پلیئر وینس ولیمز کو سنگاپور میں ہونے والے WTA فائنلز کے اوپننگ راؤنڈ میں 3rd سیڈ کیرولینا پلسکووا کے ہاتھوں شکست ہو گئی۔ اور اسٹاک ہوم اوپن کا فائنل آج بلغاریا کے گریگور دیمتروف اور ارجنٹینا کے خوان مارٹن ڈیل پوٹرو کے درمیان ہے۔ امریکن گولف پلیئر جسٹن تھامس نے جنوبی کوریا میں ہونے والا سی جے کپ ٹائٹل جیت لیا ہے۔ اس جیت کے بعد گولف کی نئی رینکنگ میں امریکہ کی پوزیشن تیسری ہوگی۔ ادھر جنوبی کوریا کی جی یون ہی نے تائیوان میں ہونے والی خواتین کی گولف چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔
کھیلوں کی خبریں پیش کی سبا ناز نے۔ سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے شارجہ سے خبر بھیجی ہے کہ مکی آرتھر نے کہا کہ اگر کلین سویپ نہ ہوا تو بحیثیت کوچ مایوسی ہوگی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرتھر کو پوری امید ہے کہ پاکستانی ٹیم جس عمدہ کھیل کا مظاہرہ کر رہی ہے وہ سری لنکا کے خلاف ایک روزہ سیریز 5-0 سے جیت جائے گی۔ اس کے لیے آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر، جہاں پہ یہ بھی خبر ہے کہ امریکہ کے 5 سابق صدور ارما، ہاروی اور ماریا نامی طوفانوں سے متاثر ہونے والے شہریوں کی مدد کے لیے منعقد کیے جانے والے کنسرٹ میں شریک ہوئے ہیں۔ سابق صدر باراک اوباما، ایچ ڈبلیو بش یعنی بش سینئر، اور بل کلنٹن اور جیمی کارٹر سینیچر کو ٹیکساس میں اکٹھے نظر آئے۔ اس تصویر کی خبر جاننا پڑھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں تو آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر، مگر فی الحال سنیے سیربین کے نصف میں خبروں کا خلاصہ فرج جاوید سے۔
امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹیلرسن نے سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان سے دارالحکومت ریاض میں ملاقات کی ہے۔ جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے۔ آج ہونے والے انتخابات کے بعد ایگزٹ پول کے مطابق وہ اکثریتی حکومت بنائیں گے۔ زمبابوے کے صدر رابرٹ موگابے کی عالمی ادارہ صحت کے خیر سگالی کے سفیر کے طور پر تعیناتی منسوخ کر دی گئی ہے۔ شام میں امریکی حمایت یافتہ افواج نے کہا ہے کہ انہوں نے ملک میں تیل کی سب سے بڑی تنصیبات کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری پر پہلی بار گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی ریلی کا آغاز کیا گیا ہے جو 3000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں فرد جاوید۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ سے دو روز قبل ایک نوجوان کی گولیوں سے چھلنی لاش برآمد ہوئی تھی۔ سرکاری حکام کے مطابق یہ شخص سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا تھا۔ تاہم ہلاک ہونے والے کے رشتہ داروں نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو دوران حراست ہلاک کیا گیا۔ دوسری جانب ضلع ہرنائی میں کوئلہ کے کانوں میں تودے گرنے کے باعث ہلاک ہونے والے کانکنوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ تفصیل سنیے کوئٹہ سے محمد قاسم کی زبانی۔
نوجوان کی لاش دو روز قبل مستونگ شہر کے قریب سے برآمد کی گئی تھی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال کوئٹہ منتقل کیا گیا تھا، جہاں نوجوان کی شناخت نثار احمد کے نام سے ہوئی تھی۔ سرکاری حکام کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ مارا جانے والا نوجوان عسکریت پسند تھا، جو کہ مستونگ شہر کے قریب سیکورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا۔ تاہم ان کی بہن بی بی شکیلا نے اس دعوے کو مسترد کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے بھائی کو دوران حراست طلاق کیا گیا۔
میرا بھائی نثار احمد، جو کہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے، یہ آپریشن کے دوران اس کو گھر سے اٹھایا گیا، اس کو مسنگ کیا گیا اور گولیوں سے چلی کیا گیا اور دہشت گرد قرار دے کر پھینک دیا گیا۔
اس نوجوان کی ہلاکت مستونگ شہر میں اس بم دھماکے کے چند گھنٹے بعد ہوئی تھی، جس میں 15 افراد زخمی ہوئے تھے۔ بی بی شکیلا نے دعویٰ کیا کہ ان کا بھائی طالب علم تھا اور ان کا کسی تنظیم سے تعلق نہیں تھا۔
میرے بھائی کا کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، وہ بے گناہ ہے۔ نہتے بلوچ فرزندوں کو ایک مرتبہ مسنگ کر کے پھر ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینک کر دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔
دوسری جانب ضلع رنائی کے علاقے شارک میں کوئلہ کانوں میں تودے گرنے کے باعث جو کانکن ہلاک ہوئے تھے، ان تمام کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے۔ اس علاقے میں ابتدائی طور پر 5 کانکن تودا گرنے کے باعث 3 کانوں میں پھنس گئے تھے۔ ان میں سے ایک کانکن کو زخمی حالت میں نکالا گیا تھا، جبکہ 2 کی لاشیں نکال دی گئی تھی۔ تاہم بہت زیادہ گہرائی میں ہونے کے باعث 2 کانکنوں کی لاشوں کو نہیں نکالا جا سکا تھا۔ جب دونوں کانکنوں کو نکالنے کے لیے مزید کانکن کان میں داخل ہوئے تھے تو وہ بھی تودے گرنے کے باعث پھنس گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی بھی موت واقع ہوئی تھی۔ ارنائی میں انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ تینوں کانوں میں مجموعی طور پر 9 کانکن ہلاک ہوئے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ہفتہ وار ریڈیو کالم کا، بات سے بات کا۔ وسط اللہ خان کی زبانی سنی۔
کچھ ممالک اور ان کے رہنما ایک عجب مرض میں مبتلا ہیں، یعنی بات بات پہ ریفرنڈم اور انتخابات کی جانب بھاگنے کا مرض۔ سوئٹزرلینڈ کا تو یہ حال ہے کہ اگر چند لاکھ لوگ اس یادداشت پہ بھی دستخط کر دیں کہ انہیں چھینک لینے کے لیے اوپر کی بجائے نیچے دیکھنے کا اختیار چاہیے، تو اس پہ بھی ریفرنڈم ہو جاتا ہے۔ برطانیہ میں ڈیوڈ کیمرون کو نہ آئین نے مجبور کیا تھا اور نہ ہی پارلیمنٹ نے کہ وہ یورپی یونین میں رہنے یا نکلنے کے سوال پہ ریفرنڈم کروائیں، مگر بھولے ڈیوڈ نے چونکہ انتخابی مہم کے دوران جیتنے کے حربے کے طور پہ بریگزٹ کے بارے میں عوامی رائے لینے کا وعدہ کر لیا تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ میاں ڈیوڈ، ایسے سیاستیں نہیں ہوتیں۔ ایک انتخابی وعدے کی اوقات ہی کیا ہے، وعدے قرآن و حدیث تھوڑا ہیں۔ مگر نہیں صاحب، بریگزٹ کروا کے ہی دم لیا اور اب آدھے برطانوی رو رہے ہیں۔ اور یہ اسپین میں کیا ہو رہا ہے؟ کیٹالونیا میں ملک سے علیحدگی کے سوال پہ ریفرنڈم کے نتائج سامنے آنے کے بعد چھتر پھیرنے کا کیا فائدہ؟ ان سے پہلے ہی سختی سے نمٹنا چاہیے تھا، لیکن اب بھی وقت ہے۔ سری لنکا، بھارت، پاکستان، ترکی، اسرائیل یا روس وغیرہ کی مشاورت و چھترولی مہارت کیٹالونیا کو قابو میں رکھنے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض اوقات ڈاکٹر بدلنے سے بھی افاقہ ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ہنسی جاپان پہ آتی ہے۔ کوئی ان بے وقوفوں کو بتانے والا نہیں کہ انتخابی عمل ٹشو پیپر نہیں ہوتا کہ جب چاہا استعمال کر لیا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپانیوں نے چلتی لڑائی میں 7 اور جنگ عظیم کے خاتمے سے اب تک 35 وزیر اعظم بدلے۔ ان میں سے موجودہ وزیر اعظم شنزو آبے سمیت بس 5 ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مدت اقتدار مکمل کی۔ لگتا ہے جاپانی زبان میں یہ جملہ ہے ہی نہیں، مجھے کیوں نکالا؟ حالانکہ 11 سابق جاپانی وزرائے اعظم آج بھی زندہ ہیں، ملک آج بھی تیسری بڑی اقتصادی سپر پاور ہے، پر شوق انتخابات بچپنے کی حد تک جمع ہے۔ اب پچھلے 7 برس سے اچھے بھلے حکومت چلانے والے شنزو آبے کو اچانک تیسری بار درمیانی مدت کے انتخاب جیتنے کا شوق چرایا ہے اور بہانہ یہ تراشا کہ شمالی کوریا سے لاحق خطرے سے نمٹنے کے لیے نیا مینڈیٹ لینا ضروری ہے۔ ہاں بھائی، یہ مٹھی بھر ممالک ایسی پیٹ بھرے کی عیاشیاں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں انتخابات کے ساتھ صاف و شفاف کا لاحقہ لگانے کا رواج نہیں۔ یہ فقرے بھی سننے کو نہیں ملتے کہ حکومت خیرات میں نہیں عوام کے ووٹوں سے ملی ہے، لہذا ہر حال میں مدت اقتدار پوری کرے گی۔ ان پیٹ بھرے جمہوری ممالک میں استعفیٰ بھی بہانے بہانے دیا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا، کیونکہ اہل سیاست کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ اگلی بار اقتدار کا منہ دیکھنا نصیب ہوگا بھی کہ نہیں۔ اسی لیے ان کے ہاں حکومتیں بالک ہٹ پہ اڑنے کی بجائے خود ہی ہٹ جاتی ہیں، ہٹائی نہیں جاتی۔ یقیناً ان مٹھی بھر جمہوری ممالک میں بھی جوڑ توڑ مار کٹائی اور سازشیں ہوتی ہیں، مگر پارلیمنٹ کے اندر ہی اندر۔ ان کی ڈکشنریوں میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی اصطلاح ہے، مگر مراد بادشاہ گڑھ ٹولہ نہیں بلکہ ماتحت بیوروکریسی ہے۔ ان کے ہاں بھی فوج ہے، مگر عام آدمی اپنے انتخابی حلقے سے ہارنے یا جیتنے والے کا تو نام جانتا ہے، فوج کے سربراہ کا نام نہیں جانتا۔ ان کے ہاں بھی اعلیٰ عدالتیں اور اعلیٰ جج ہیں، مگر صرف وکیل برادری ہی ان کے ناموں سے واقف ہوتی ہے۔ اسی لیے ان ممالک کا میڈیا انتہائی بور اور تھکا ہوا ہے۔ ایسے بے نمک ماحول میں شنزو آبے کی جگہ شیدا مکینک بھی ہوتا تو مڈ ٹرم الیکشن جیت لیتا۔ یہ کیسی ابلی ہوئی جمہوریت ہے، نہ دھرنا، نہ سازش، نہ عدالتی کارروائیوں کی پل پل مسالے دار خبریں، نہ ایک دوسرے کے طفلی خاندانی اخلاقی راز اور لغت دشنام بھرے بازار میں کھولنا، نہ طلال، نہ فواد، نہ نثار، نہ ISPR، نہ اپنے اپنے آئینی دائرے یا ریاستی رٹ کی بحث، نہ اپنی یا غیر ایجنسیوں کی کارستانیوں کا تذکرہ، حتیٰ کہ ایک صفحے پہ ہونے کی اصطلاح تک نہیں۔ تو پھر لوکی کی جمہوریت، بے ذائقہ، بے رنگ، بے بو۔ ایسی جمہوریت تو ہمارے ہاں ہر قبرستان میں پائی جاتی ہے، تف ہے۔
آپ سن رہے تھے بات سے بات، وسعت اللہ خان کی زبانی، اور وقت ہوا ہے آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل ہفتہ وار سلسلہ آپ کا خط ملا۔ ترتیب و پیشکش عارف وقار۔
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ نصر پور سندھ سے عامر کا کے پوتا اور ان کے ساتھی لکھتے ہیں، ملک میں ایک پارٹی کی حکومت ختم ہوتی ہے تو نئی حکومت آ کر سابقہ حکمرانوں پر الزامات لگاتی ہے کہ ان کے دور میں بدعنوانی ہوئی، ناجائز بھرتیاں ہوئی، ملکی خزانہ دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا وغیرہ وغیرہ، اور جب نئی حکومت کا اپنا زمانہ ختم ہوتا ہے تو پھر وہی سارے الزامات اس نئی حکومت پر بھی لگائے جاتے ہیں، اور یوں الزام تراشیوں کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن کوئی تعمیری کام یا عوامی مفاد کا کوئی منصوبہ پورا نہیں ہو سکتا۔ خود ہمارے علاقے کی مثال دیکھ لیجیے، جہاں اتنے حکمران آئے اور گئے، لیکن یہاں کے اسکولوں میں آج بھی استاد موجود نہیں ہے۔ کاغذات میں سارا سٹاف موجود ہے جو کہ تنخواہ بھی وصول کرتا ہے، لیکن عملاً ان کا وجود نہیں ہے۔ یہی حال ہاسپٹلز میں ڈاکٹروں کا ہے۔ خط کے آخر میں عامر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے ایک نشریاتی مسئلے کی جانب بھی توجہ دلائی ہے۔
نشریاتی مسئلہ، اس میں تو ہمیں دلچسپی ہوگی ہی، کیا فرماتے ہیں؟
لکھتے ہیں، اندرون سندھ ایف ایم اسٹیشنز کھولنے کے لیے بہت سے لائسنس جاری کیے گئے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ بات خوش آئند ہے کہ لوگ علاقائی خبروں سے آگاہ رہتے ہیں اور اپنے مسائل کو مقامی سطح پر ہی زیر بحث لا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ اسٹیشن عوام کے لیے آگاہی کا ذریعہ بننے کی بجائے پیسہ کمانے کی مشین بنتے جا رہے ہیں۔ ان اسٹیشنوں سے جھوٹے حکیموں اور چال باز طبیبوں کے اشتہار نشر ہوتے ہیں جو ہر بیماری کو چھو منتر سے دور کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جسمانی طاقت کے لیے جن دواؤں کے اشتہار نشر ہوتے ہیں، انہیں کوئی شریف آدمی اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر نہیں سن سکتا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پروگراموں کی طرح اشتہاروں کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہوتا؟
ضابطہ اخلاق تو موجود ہے عامر صاحب، بات تو اس پہ عمل کرنے کی ہے۔ پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر ہونے والے مواد کی نگرانی کے لیے سرکاری ادارے بھی موجود ہیں، اور اگر ان کی توجہ غیر اخلاقی نوعیت کے نشری مواد کی طرف دلائی جائے تو وہ تادیبی کارروائی بھی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں لائسنس تک ضبط ہو سکتا ہے۔
علی آباد ہنزہ سے سلیم جان لکھتے ہیں، مغربی ممالک میں جو بم دھماکے اور دیگر شدت پسند کاروائیاں ہو رہی ہیں، ان میں اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان نوجوانوں کا ملوث ہونا انتہائی تشویشناک اور پریشان کن ہے۔ یقیناً یہ بھٹکے ہوئے نوجوان ہیں جو اپنی برین واشنگ کے بعد کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس ذہنیت کو روکنے کے لیے سخت قوانین اور کڑی سزائیں کام نہیں کرتی، کیونکہ جو نوجوان پہلے ہی اپنی جان ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہے، اسے سزا کا کیا خوف ہوگا؟ اس طرح کی ذہنیت کو پولیس یا جج تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن مذہبی علماء، اساتذہ اور میڈیا کے کارکن اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بی بی سی کو اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے۔
سلیم جان صاحب، آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ ایک خودکش بمبار کو قانون کے خوف سے متاثر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کی ذہنیت کو بدلنے کے لیے دیگر ذرائع استعمال کرنے پڑیں گے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ فراموش نہ کیجیے سلیم صاحب، کہ مرنے مارنے کی یہ ذہنیت راتوں رات منظر عام پہ نہیں آئی، بلکہ اس ذہنیت کی تیاری پر 20-25 برس صرف ہوئے ہیں۔ نفرت کا بیج بو کر برسوں تک اس کی آبیاری کی گئی ہے، اور اب نفرت اور انتقام کے وہ پودے تناور درختوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جس چیز کو بگڑنے میں اتنا عرصہ لگا ہے، اسے سنورنے میں بھی تو کچھ وقت لگے گا نا۔
ضلع رحیم یار خان سے محمد صادق عباسی لکھتے ہیں، آپ کی خبروں اور تبصروں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں اپنی چودراہٹ قائم کرنے کا جو خواب بھارت نے دیکھا تھا، اس کی تعبیر نزدیک آ گئی ہے۔ بھوٹان، نیپال، سری لنکا اور مالدیپ تو کسی شمار کے تار ہی میں نہیں، بنگلہ دیش جیسے بڑے ملک کو بھی بھارت خاطر میں نہیں لاتا اور علاقے کا پولیس مین بننا چاہتا ہے، لیکن اس کی راہ میں صرف ایک ملک حائل ہے اور وہ ہے پاکستان۔ ایٹمی صلاحیت والا یہ ملک بھارتی توسیع پسندی اور جہریت کی راہ میں واحد رکاوٹ ہے، اور جب تک پاکستان پرعزم ہے، بھارتی بالادستی کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔
عباسی صاحب، آپ تو کوئی 50 سال پہلے کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، بالادستی قائم کرنے کا زمانہ تو گزر گیا۔ آج کے دور میں تعاون اور ہم آہنگی کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ روس، چین اور امریکہ جیسی بڑی قوتوں نے بھی اب وہ سبق سیکھ لیا ہے جسے پچھلی صدی کے وسط میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے بھاری قیمت ادا کر کے سیکھا تھا۔ جنوبی ایشیا کے ملکوں کو بھی آج نہیں تو کل یہی نعرہ لگانا پڑے گا کہ بالادستی کی جنگ لاحاصل ہے، اور تعاون، بھائی چارے اور دوستی کا راستہ ہی سب ملکوں کے لیے راہ نجات ہے۔
کنری سندھ سے چون کمار کوہلی لکھتے ہیں، ہمارے دادا جان کی بنائی جاتی رہی تھی، لیکن وہ اپنے ٹرانزسٹر کو انگلیوں سے ٹٹول کر اس پر بی بی سی کی اردو سروس تلاش کر لیا کرتے تھے۔ ہم تو بہت چھوٹے تھے اور خبریں سمجھ میں نہ آتی تھیں، لیکن بڑے ہو کر پتہ چلا کہ دادا جان کس خزانے کو سینے سے لگائے رکھتے تھے۔
اچھا، اس خط میں بس تعریفیں، کوئی اہم بات بھی ہے؟
جی ہاں، دو اہم باتیں دریافت کی ہیں انہوں نے۔ پوچھتے ہیں، آپ کے افغانستان کے نمائندے اپنی رپورٹوں میں مذکر کو مونس اور مونس کو مذکر کیوں بناتے ہیں؟
اس لیے حضور کہ اردو ان کی مادری زبان نہیں ہے، لیکن بالعموم جتنی اچھی اردو وہ بول لیتے ہیں، میں تو ویسی فارسی یا پشتو بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں تو ان کے کثیر لسانی ہونے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور ان کی اردو میرے لیے بہت قابل احترام ہے۔
خط کے آخر میں چون کمار صاحب نے پوچھا ہے کہ لندن، انگلینڈ اور برطانیہ کیا ایک ہی ملک کے تین نام ہیں؟
دیکھیے، لندن تو ایک شہر ہے اور برطانیہ کا کیپٹل ہے یعنی دارالحکومت۔ انگلینڈ برطانیہ کا ایک صوبہ ہے، لیکن بول چال میں بعض اوقات انگلینڈ سے مراد سارا برطانیہ بھی ہوتا ہے، جیسے ہالینڈ سے مراد سارا نیدرلینڈس، حالانکہ ہالینڈ وہاں کا صرف ایک صوبہ ہے۔
بلدیہ ٹاؤن کراچی سے راجہ عبدالعزیز نے شکایت کی ہے کہ سندھ میں تمام سرکاری محکموں کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کیا جاتا، کیونکہ بعض محکموں میں پینشن کی شرح ابھی تک نہیں بڑھائی گئی۔
تھرپارکر سے شہانہ ناز اور ملکہ ناز کے خطوط بھی ہمیں موصول ہو گئے ہیں، بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یاد فرمایا۔
سامعین، آپ بھی ہمیں خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، PO Box 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے تازہ خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ زہا جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل ہفتہ وار سلسلہ آپ کا خط ملا پیش کر رہے تھے عارف وقار۔ اور ابھی ایک تازہ خبر کی طرف چلتے ہیں. وسطی انگلینڈ کے شہر وارک شائر کے قصبے نیونی ٹاؤن سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں ایک ایسے واقعے میں پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے جس میں ایک مسلح شخص نے کچھ لوگوں کو یرغمال بنا لیا ہے. پولیس نے نیونی ٹاؤن کے برمودا پارک اور ایک جم اور اس کے ساتھ ایک سینما اور کچھ ملحقہ عمارتوں کو بند کر دیا ہے. پولیس نے ابھی تک پرتشدد واقعے کی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں. جب بھی ممکن ہوا ہم کوشش کریں گے کہ اس واقعے کی تفصیلات بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر شائع کیے رہیں. سیربین ابھی جاری ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس میں سن رہے ہیں. ٹپو جویری کا شمار پاکستان کے صف اول کے فوٹوگرافرز میں ہوتا ہے. حال ہی میں جاپان کے نائکون کیمرے بنانے والی کمپنی نے ٹپو جویری کو دنیا کے بہترین فیشن فوٹوگرافرز میں شمار کرتے ہوئے انہیں جاپان بھی بلایا تھا. آئیے سنتے ہیں فیفی ہارون کی ٹپو جویری کے ساتھ ایک گفتگو.
اس وقت ٹپو جویری ہمارے کراچی کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں لندن میں ہوں. ٹپو, بی بی سی اسٹوڈیو میں آنے کا آپ کا بہت شکریہ.
مہربانی جی, شکریہ آپ کا بھی.
تو یہ میں پڑھ رہی تھی آپ کے بارے میں کہ آپ کا پہلا کیمرہ جو تھا وہ ایک نیکون کیمرہ تھا. نیکون کہتے ہیں میرا خیال ایک بہت ہی مشہور جو کمپنی ہے.
جی بالکل, نیکون کہتے ہیں. میرا پہلا کیمرہ تو ایک پلاسٹک کا ٹکڑا تھا, بٹ اگر اس کو کیمرہ نہ کہیں تو پھر میرا پہلا کیمرہ جو تھا وہ ڈیفینیٹلی نیکون تھا.
اور نیکون ایف تھری, شاید
ایف تھری جناب, بالکل, جس کا اب میرے ہاتھ پہ ٹیٹو بھی لگا ہے.
جی یہ تصویر بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے, آپ کی کلائی پہ ایک نیکون کا ٹیٹو آپ نے بنایا ہوا ہے.
ٹیٹو تو تھائی لینڈ سے بنایا تھا.
اچھا.
اور ان کے سر پہ بہت بیٹھا کہ وہ لائنیں سیدھی بنے, اس لیے مشکل ہے, اس لیے سورٹ آف ٹیکنیکل ڈیزائن ہے.
ایگزیکٹلی وہ نیکون ایف تھری وہی چیز نظر آئے.
بالکل.
تو میں نیکون کے بارے میں آپ سے اتنے سوال اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ حال ہی میں آپ جاپان گئے تھے.
جی جناب, ٹوکیو گیا تھا.
ٹوکیو گئے تھے آپ اور وہاں آپ کو ایک بہت بڑا اعزاز ملا ہے. ایشیا میں آپ کو چنا گیا ہے بہترین فیشن فوٹوگرافرز میں, یہ صحیح ہے؟
جی جی بالکل صحیح ہے. بس اتنے سالوں سے کام کیا, کسی نے تو توجہ دے دی ہماری طرف,
مطلب انٹرنیشنل لیول پہ.
جی جی,
پاکستان میں تو آپ کو بہت توجہ ملتی ہے.
جی جی,
مگر انٹرنیشنل
انسٹاگرام پہ ہوتی ہے.
جی, انسٹاگرام پہ آپ کے کتنے فالوورز ہو گئے ہیں اب؟
80,000 ایسی کچھ ہے, ابھی بھی کم ہے.
اچھا, کم ہے آپ کے حساب سے؟
میں تو سوچا کہ ملین سے پہلے تو نہیں رکنا.
اچھا, یہ جو اعزاز آپ کو ملا ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیں کہ کیا ہے.
انہوں نے 32 فوٹوگرافر چنے تھے جن میں سے پاکستان کا میں تھا. مجھے فیشن فوٹوگرافی کے لیے انہوں نے اپنے ان کا ایک نیا کیمرہ نکالا.
تو یہ کیا مطلب کوئی اسکیم ہے؟
انہوں نے بس نیکون پرو فوٹوگرافر کے نام سے انہوں نے یہ سلیکٹ کیے. سو بیسٹ ان دا ورلڈ فوٹوگرافر تھے, تو آسٹریلیا کے بھی تھے, ساؤتھ افریقہ پہ بھی تھے, ایشیا کے کافی سارے تھے، مڈل ایسٹ کے بھی تھے،
تو مطلب افریقہ، ایشیا اور آسٹریلیا کو ملا کے 32 فوٹوگرافرز چنے گئے جو ان ممالک میں سب سے جانے مانے اور بہترین فوٹوگرافرز قرار کیے گئے ہیں۔ اچھا، تو بہت ہی بڑا اعزاز ہے۔ نیکون کی کیا خاصیت ہے، مطلب فوٹوگرافی کے میدان میں انہیں کیوں اتنا خاص درجہ دیا جاتا ہے؟
اگر آپ فوٹوگرافر ہیں اور آپ کیمرہ کو جانتے ہیں تو پھر نیکون ایسا کمپنی ہے جو بہت پریسیژن مشین بناتے ہیں۔ اب ہم گئے فیکٹری دیکھنے، جو ہماری ایک لینز ہوتی ہے وہ اے ٹو زی اسمبلی لائن پہ نہیں ہوتی ہے، اسمبلی لائن پہ سستی والی ہوتی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں سیمی پروفیشنل پروفیشنل فوٹوگرافر، وہ ایک انسان ایک لینز بناتا ہے۔
اچھا، اس کی تقریباً قیمت کیا ہوتی ہے؟
$1,000-$2,000 تک تو ہو جاتی ہے، تو دو لاکھ، جی جی بہت مہنگے ہیں،
ایک دو لاکھ
جی روپے، ایک دو لاکھ کے ایک لینس ہو جاتا ہے۔
تو مطلب اس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری فوٹوگرافی شوٹس آپ کو کرنے پڑتے ہوں گے۔
بالکل۔
فیشن فوٹوگرافی ٹپو، اس میں زیادہ آپ کو ایک طرح سے ریکگنیشن ملی ہے؟
جی جی،
ٹھیک ہے، کیونکہ شاید وہ زیادہ لوگوں کے سامنے آتا ہے۔
بالکل۔
آپ ایک سیلیبریٹی فوٹوگرافر ہیں، یہاں تک کہ ٹیلی ویژن پروگرام ہوتے ہیں جس میں کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے ماڈلنگ کا، تو اس میں آپ جج بن کے آتے ہیں، پونز کریم جو ہے اس کے بھی آپ اسپوکس پرسن رہے ہیں یا ابھی تک ہیں مجھے نہیں پتا۔
نہیں نہیں، رہے ہیں، ابھی نہیں ہیں،
رہے ہیں۔
میری جلد اب اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ مجھے وہ رکھیں۔
اور اس سے پہلے آپ ایک موبائل فون کے بھی اسپوکس پرسن تھے۔
بالکل،
ہے نا۔ تو ہر فوٹوگرافر جو ہے اسے کانٹریکٹس اس قسم کے نہیں ملتے، میں نے تو نہیں دیکھا۔
آئی تھنک آپ کی پرسنالٹی پہ ہے، اللہ کے فضل سے
پرسنالٹی پہ ہے یا لکس پہ بھی ہے؟
لکس پرسنالٹی تو آپ جو کہیں دونوں میں ہوتا ہے،
آپ کا
پرسنالٹی پہ ہوتا ہے۔
ہاں، لوگ آپ کی لکس کو بڑا پسند کرتے ہیں، وہ ہری آنکھیں اور وہ لمبا قد اور گورا۔ اگر آپ کا ضرورت ہے رشتہ قسم کی چیز کوئی ہو رہی ہوتی نا، وانٹیڈ ایڈ، تو میرا خیال ہے یو وڈ ڈو کوائٹ ویل۔
اچھا، بلشنگ ریڈیو پہ نظر نہیں آتا،
یہ اچھی بات ہے نا، ریڈیو پہ نظر نہیں آتا،
بچ گئے ہم۔ فوٹوگرافی تو بہت سالوں سے کر رہا ہوں، چھپتا تھا پہلے، جیسے میں آگے گیا کیمرہ کے سامنے اور تھوڑی ایک دو چیزیں کی تو اس کے بعد مجھے یہ ایڈ ملنے لگ گئے اور جو بھی یہ شہرت آگے پیچھے ملنے لگی۔
آپ کے فینس جو ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں؟
تنگ تو نہیں کرتے ہیں،
یو آر یوزڈ ٹو اٹ آئی سپوز۔
اب تو عادت ہو گئی، اتنے سالوں سے ماشاء اللہ کرتے آئے تو اب تو عادت ہے، بٹ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے۔ آتے ہیں لوگ اور مجھ سے سیلفی کا پوچھتے ہیں، میں تو پوز مار دیتا ہوں ان کے لیے، پہلے تو کبھی نہیں کرتا تھا، اب کرتا ہوں۔ چل بیٹا سیلفی لے لے رے۔ غلط غلط جگہوں پہ بھی پوچھتے ہیں؟
غلط غلط جگہوں پہ؟ کس قسم کی غلط جگہوں پہ؟
جیسے اگر آپ کھڑے ہوئے یہ پاسپورٹ کی لائن میں امیگریشن پہ کھڑے ہیں اور وہ بندہ آ جاتا ہے اور پھر وہ امیگریشن والا بولے کیا کر رہے ہیں آپ یہاں، فوٹوگرافی منع ہے، میں کیا بولوں ان کو۔ پھر ایک دفعہ میں باتھ روم میں یورینل میں کھڑا تھا اور کسی نے سیلفی مانگا، میں تو پاگل ہو، اور اب میں کیا بولوں ان کو۔ میرا ایٹیٹیوڈ میرے فینس کے ساتھ تھوڑا پلے فل ہے، تو وہ بھی ویسے ہی ہیں۔
اچھا، تھوڑا ہنسی مذاق تھوڑا ہوتا ہے؟
جی جی بالکل۔
اچھا، پھر نیکون والوں نے آپ کو جاپان بلایا، ٹوکیو گئے آپ؟
جی ٹوکیو گئے، پاکستان سے جو فلائٹ گئی وہ ڈیلے ہو گئی، تو میں تھوڑا لیٹ پہنچا۔
پاکستان کے لوگ ویسے تھوڑا لیٹ پہنچتے ہیں، ہماری عادت ہے تھوڑی بہت،
وہ ہوتے ہیں نا اسٹائل سے پہنچتے ہیں۔ بہت اچھا لگا، جو فیشن فوٹوگرافرز تھے وہ ایک بس میں گئے، جو نیچر فوٹوگرافرز تھے۔
اچھا، مطلب دنیا میں الگ الگ قسم کی فوٹوگرافی،
جی جی بالکل،
کرنے والے فوٹوگرافر بلائے گئے تھے؟
بالکل۔
اور آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے؟
میں پاکستان سے فیشن کے لیے آیا۔
کوئی فوٹوگرافی شوٹس وہاں کی؟
جی جی، روز ہمارے 2 یا 3 فیشن شوٹ ہو رہے تھے۔
اچھا، تو مطلب کس قسم کا فیشن؟ وہاں کا فیشن جاپانی فیشن تھا؟
جاپانی فیشن، بڑے مزے کا فیشن تھا۔ پہلا والا شوٹ جو تھا وہ ٹوکیو کے شبایو ڈسٹرکٹ میں ہے، کاسٹ پلے جو کرتے ہیں نا، جدھر وہ بندر اور بلی بن جاتی ہیں، تو وہ
بندر اور بلی بن جاتی ہیں؟
ہاں، ان کے بڑا کوئی مزے کا سٹائل ہے، فر کے کان پہنتے ہیں اور وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔
اچھا، کاسٹ پلے، یہ تھوڑا اور ہمارے سامعین کو بتا دیجیے کہ کاسٹ پلے کیا ہوتا ہے؟
ان کے کامک کیریکٹرز بھی ہوتے ہیں، تو ان کی طرح کپڑے پہن کے.
جاپان میں یہ چیز بڑی مانی جاتی ہے.
بالکل.
آپ کے کوسپلے میں کون سے کیریکٹرز تھے؟
ایک بلی بنی ہوئی تھی.
ایک بلی بنی ہوئی تھی
جی, وہ ہیلو کٹی جو ہوتی ہے.
اچھا اچھا,
وہ بنی تھی جی. اور دوسری لڑکی ایلوائرا ویلینس ٹائپ بنی ہوئی تھی.
اچھا.
پھر دوسرا ایک سوٹ تھا جس میں ہمیں انہوں نے گیشرز دی تھی. ان کے جاپنیز ایک ٹریڈیشنل ڈریس ہوتا ہے,
ٹریڈیشنل ڈریس جو ہوتا ہے جو ان کا چہرہ بڑا سفید کیا جاتا ہے.
بالکل.
اور اس کے علاوہ جو کیمونو پہنتے ہیں.
بہت ہی خوبصورت سو جاپنیز گارڈن تھا جس کے اندر ایک ان کے پرانے سٹائل کے جو گھر ہوتے ہیں
وہ جو بالکل جیسے کہ تقریباً پیپر کے لگتے ہیں.
جی بالکل پیپر کے لگتے.
یہ کیسا آپ کو لگا کہ الگ الگ ٹریڈیشن سے الگ الگ ملکوں سے یہ فوٹوگرافرز آئے ہوئے تھے؟
کیمرہ والوں کا اور فوٹوگرافرز کا ایک الگ لینگویج ہے. تو جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم ڈیجیٹل کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لینزز کے بارے میں بات میں, اسپیڈ اور اپرچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو ایک دوسرے کو سمجھ گئے امیڈیٹلی. جو اگر لینگویج بیریئر بھی اگر تھا, ایک تو لوگ تھے جو اتنا انگلش نہیں بولتے تھے جو سنگاپور سے آئے تھے, تو ان کے ساتھ ایک دفعہ ہم کیمرہ نکال کے اب ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور کام کر رہے تھے, تو امیڈیٹلی وہ سب بیریئرز غائب ہو جاتے تھے اور ہم ایک ویل آئلڈ مشین کی طرح کام کر رہے تھے.
جاپانی ماڈلز کے ساتھ کام کرنا کیسے لگا تھا؟ ان کی مطلب فرق لگا آپ کو یا کیونکہ ظاہر ہے فیچرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں؟
بالکل, ان کی اسکن بہت خوبصورت ہے. وہ تقریباً میک اپ لگاتے ہی نہیں ہیں, وہ ایک کاجل کا ایک لائن مار دیتے ہیں اور وہ ریڈی ٹو گو ہیں. تو وہ بہت اچھا تھا. میں اپنے جتنے بھی پاکستانی ماڈلز ہیں ان کو یہی بولوں گا کہ پلیز تھوڑا زیادہ سو جائیں اور تھوڑا اچھا کھانا کھائیں.
کھانا تو ماڈلز کھاتی نہیں ہیں.
ہاں یہ بھی ہے, کچھ اچھا کھا لیں.
سائز زیرو پہ بہت بات ہوتی ہے کہ ماڈلز بالکل پتلی سی ہو گئی ہیں, لمبی پتلی یا ہو گئی تھیں, اب تو میرا خیال کافی اس پہ سٹینڈ لیا جا رہا ہے. اور یہاں تک کہ ابھی ملان فیشن ویک پہ بھی میرا خیال یہ ہوا تھا کہ سائز زیرو ماڈلز و بینڈ.
ہاں سائز زیرو میں وہ چینج ہو گیا نا, یہ آتا رہتا ہے اور چلے بھی جاتا ہے. اگر آپ سوچیں 60s میں ایک ہوتی تھی ماڈل ٹویگی, اس کی 16 انچ یا 14 انچ ویسٹ تھا. پھر ایک زمانے میں ہماری جتنی بھی سپر ماڈلز کا ایرا جو آیا تھا 90s میں, ان میں سے ایک بھی پتلی نہیں تھی.
سنڈی کرافورڈ وغیرہ.
آج کل ماڈلز جو ہے نا, وہ مجھے ایک چیز بہت زہر لگتی ہے جب وہ ماڈل بولتی ہے, آتی ہیں ان کے جھریاں ہیں آنکھوں کے نیچے اور وہ بولتی ہیں فوٹو شاپ میں ٹھیک کر لو. اب فوٹو شاپ کا نام جب آ جاتا ہے نا ماڈل کے لپس تو مجھے چڑھا جاتی ہے. ماڈل کی جو انپٹ ہوتی ہے نا, وہ صرف ہینگر کے طور پہ نہیں ہے, وہ ایکچولی پرسنالٹی بھی
کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں.
جی
اچھا ٹپو, یہ بتائیے کون سے ایکٹرز ہیں جن کے ساتھ؟
مجھے معلوم ہے آپ کس کا نام سننا چاہتے ہیں.
میں نہیں لے رہی میرا کا نام.
میرا کے ساتھ کام کرنا بہت مزے کا کام ہے, اس لیے وہ اتنی انٹرٹیننگ ہے. اور میرا کے ساتھ میں جب بھی میں نے شوٹ کیے تو بہت ہی میموریبل تو ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں.
اور کون سے سیلیبریٹیز ہیں جن کے ساتھ آپ کو مزہ آیا کام کر کے؟
ایک شوٹ تھا میرا فریدہ خانم کے ساتھ.
انہوں نے آپ کے لیے کچھ گا کے کچھ سنایا تھا؟ انہوں نے
بالکل, ان کے گھر گیا شوٹ کرنے اور سب کچھ لائٹیں وائٹیں ساری سیٹ کر لی اور شام کا ٹائم ہونے والا تھا, ادھر لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. ان کے گھر میں باہر باغیچے میں, میں نے بولا کہ باہر جاتے ہیں اور
شام کا وقت
کر لیتے ہیں, شام کا وقت ہے. تو ہم باہر چلے گئے اور ان کے ایک چھوٹی سی تخت جیسی تھی باہر, تو اس پہ ان کو بیٹھایا. میں نے بولا آپ گا لیں اور میں تصویریں لیتا ہوں. تو وہ گانے لگی, انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ بھی مانگے. میں نے بولا وہ مجھ سے سنائے مجھے اور یہ سنائے. میں تو
وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام جی اللہ اللہ.
بالکل. اور وہ گانے لگی اور یہاں شام ہو رہی تھی, چڑیے اڑ گئے ہیں اور سب کچھ اپنے گھر جا رہے تھے اور میں شوٹ کر رہا ہوں. اب وہ اندھیرا بھی ہو گیا. وہ بول رہی ہے کہ بھیا تمہارا کیسا کیمرہ ہے, اندھیرے میں تصویریں لے رہا ہے. بولا نہیں میں تو یہاں کانسرٹ سن رہا ہوں, کیمرہ تو یہ فلم بہت سالوں صدیوں پہلے ختم ہو گئی.
اور اس کے ساتھ ہی آج کا سیر بین ختم ہوا چاہتا ہے. آج سیر بین کے ایڈیٹر تھے اسد علی, پروڈیوسر تھے سلیم قاضی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جے مگانی, اور جبکہ اسلام آباد میں معاملہ دی تھی عامر صدیق نے. اس کے ساتھ ہی ثقلین امام کی جانب سے خدا حافظ, مگر آخر میں خبروں کا خلاصہ سنیے فرحت جاوید سے.
امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹیلرسن نے سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان سے دارالحکومت ریاض میں ملاقات کی ہے۔ جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے کہا ہے کہ انتخابات میں کامیابی کے بعد وہ شمالی کوریا کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے۔ زمبابوے کے صدر رابرٹ موگابے کی عالمی ادارہ صحت کے خیر سگالی کے سفیر کے طور پر تعیناتی منسوخ کر دی گئی ہے۔ مالٹا میں خاتون صحافی ڈیفنی گلیزیا کے بم دھماکے میں قتل کے خلاف ہزاروں افراد احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شام میں امریکی حمایت یافتہ افواج نے کہا ہے کہ انہوں نے ملک میں تیل کی سب سے بڑی تنصیبات کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ انڈونیشیا نے ملک کی مسلح افواج کے سربراہ کو امریکہ میں داخلے کی اجازت نہ دینے پر امریکی حکومت سے وضاحت مانگی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔